الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو, بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے مقرب بنایا, وہ راز کی باتیں کرنے والا تھا, اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا, ان کا تذکرہ کرنے کا, ان کی یاد کرنے کا حکم دیا اور ان کی مختلف شانوں کو بیان فرمایا. چنے ہوئے تھے, رسول تھے, نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے طور کی دائیں جانب سے انہیں پکارا, انہیں اپنا مقرب بنایا, ان سے راز کی باتیں کی, انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون کو نبی بنایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے, ارشاد فرمایا, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو, بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا, اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیارے بندے کو یاد کرنے کا حکم دیا. ان کی شانیں بیان فرمائیں کہ وہ وعدے میں سچے تھے. سارے ہی نبی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے سچے ہیں, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا بطور خاص التزام فرماتے تھے, یعنی اس کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ تھی یا آپ کے ساتھ اس کے واقعات زیادہ پیش آئے, تو اس لیے بطور خاص نمایاں طور پر یہ خوبی ان کے لیے بیان فرمائی, اور فرمایا کہ وہ رسول تھے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے. رسول تھے اور نبی تھے. رسول یوں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا, اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کو آگے پہنچانے والے تھے, اور آپ کو نبی بھی بنایا. نبی بھی تھے آپ, غیب کی خبریں دینے والے تھے. نبی کا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے, غیب کی خبریں دینے والا, چونکہ نبی کے معنی کے اندر ہے خبر دینے والا. اب خبر دینے والا تو ایک عام لفظ ہے, بہت ساروں پر اطلاق ہو سکتا ہے. نبی کو جو خبر دینے والا کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ ایک خاص خبر دیتا ہے, اور وہ خبر, اس خبر کا تعلق غیب سے متعلق ہوتا ہے, تو اس کی خبروں میں چونکہ غیب کا مفہوم بہت زیادہ پایا جاتا ہے, یا اس کی خبروں کے اندر غیب کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اس لیے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا بھی کیا جا سکتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگلی خوبی بیان فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے, یعنی خود بھی کاربند تھے اور بطور خاص اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور اسماعیل اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو, बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था और हमने उसे एक बुलंद मकान पर उठा लिया। दो आयतें बयान फरमाई, पहले फरमाए इदरीस को किताब में याद करो, बेशक वो सिद्दीक नबी था। सिद्दीक जिसमें इंतहा दर्जे का सिद्क पाया जाता है कि वो मर्तबाए सिद्दीकियत पर पहुंचा होता है। और आपका दूसरा वस्फ कि आप अल्लाह ताला के नबी भी थे, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उसे एक बुलंद मकान पर उठा लिया, इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकान पर उठा लिया। इसके दो मफहूम उलमा ने बयान फरमाए हैं। एक मतलब तो ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जे और मर्तबे के एतबार से बुलंदी अता फरमाई, यानी आपका दर्जा अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बुलंद फरमाया कि नबी बनाया। नबी बनाना बहुत बड़ा दर्जा है, और ये उसी एतबार से है जैसे सरकार सलातुस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र को बुलंद कर दिया, वरफअना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम के लिए रिफअत जिक्र फरमाई गई, और वो रिफअत जिक्र भी है और उसके जिम्मन में रिफअत दराजात भी है कि रिफअत दराजात थी तो उसके साथ जिक्र रिफअत जिक्र भी पाई गई। और इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए है रिफअत मकानन अलिया, तो इससे मुराद जो है मर्तबे की बुलंदी भी है। और इसकी दूसरी तफसील ये भी बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में ही जन्नत के अंदर पहुंचा दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ ले गए। तो उस रिवायत के मुताबिक तफसीरों में ये लिखा है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का अभी तक विसाल नहीं हुआ, कुर्ब क़यामत में उनका इंतकाल होगा, वो वफात पाएंगे। लेकिन राजे जो है वो बाहर पहली तफसीर ही है और उसी की तरफ ज्यादा उलमा ने बयान फरमाया है। तो ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का तस्किरा था। अब ये सारे नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला सबका मजमूई तौर पे तस्किरा फरमाता है, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना मिन ज़ुर्रियति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रियति इब्राहिम व इसराइल। फरमाया कि ये वो हैं जिनका सबका जिक्र हुआ, ये वो हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया जो आदम की औलाद में से हैं, और उन लोगों में से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और इब्राहिम और इसराइल की औलाद में से हैं, और उन लोगों में से हैं जिन्हें हमने हिदायत दी और चुन लिया जब उनके सामने रहमान की आयात की तिलावत की जाती है तो ये सजदा करते हुए और रोते हुए गिर पड़ते हैं। यहां अल्लाह ताला ने इन जिन नबियों का जिक्र हुआ ये और इनके साथ मजीद बहुत सारों का इजमाली तौर पे तस्करा फरमाया कि ये वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं नबियों में से जिन पर अल्लाह ने एहसान किया जो आदम की औलाद में से, मिन ज़ुर्रियाती आदम, आदम की औलाद में से, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और इब्राहिम इसराइल की औलाद में से। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। तो इनमें से बहुत सारे नबी वो हैं जो हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, सारे नहीं क्योंकि ऊपर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, तो इदरीस अलैहिस्सलाम तो हजरत नूह से भी पहले हैं, तो जो हजरत नूह से भी पहले हैं वो तो ना हजरत नूह की औलाद हैं और ना हजरत इब्राहिम और इस्माइल और हजरत इसहाक या हजरत याकूब की औलाद है। तो यहाँ यानी मुतअद्दद अंबिया जो हैं, यानी अव्वलन तो सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, यानी सारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के, सारे इंसानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए वो सारे के सारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है, क्योंकि कश्ती नूह से निकलने के बाद यानी तूफान नूह जब खत्म हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो तकरीबन 40-42 अफराद थे, वो भी कश्ती से उतरे, लेकिन उनकी जो आगे नस्ल चली वो सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चली, किसी और की नस्ल आगे नहीं चली थी। तो चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल ही आगे चली तो लिहाजा जितने नबी बाद में हुए वो सारे के सारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। और फिर उसके बाद में फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने नबी बनाए, उनकी नस्ल से एक तरफ तो हजरत इसहाक थे, एक तरफ हजरत इस्माइल थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब हुए, फिर उनके बाद हजरत जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए, फिर उनके बाद दीगर सिलसिला चला, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया, यहया, ईसा, علیہم الصلوۃ والسلام. یہ سارے نبی جو ہیں یہ حضرت اسحاق کی لڑی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر آخر میں ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو گویا اس لڑی سے صرف دو ہیں, اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری طرف جو ہے پھر نبیوں کا سلسلہ پورے کا پورا چلتا رہا جو پھر بنی اسرائیل کے طور پہ آگے بڑھتا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, اور ان میں سے وہ ہیں, اور پھر آگے جو ان کی اولادیں ہیں ان اولادوں میں سے پھر بہت سارے وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور چن لیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کے پیارے بندوں کی شان یہ ہے, اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا, جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف, اللہ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ان کے دلوں میں ہے اس کے پیش نظر جب یہ رحمان کی آیات سنتے ہیں تو یہ سجدے کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض و معروض کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کا طریقہ ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو اس میں جو ہے وہ آدمی گڑ گڑائے, روئے, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرے, آہوزاری کرے, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو رونے جیسی صورت بنا لے. لیکن رونے جیسی صورت بنانے کا جو حکم ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ریاکاری کا عنصر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رونے جیسی صورت بنائے کہ جناب کے دل پہ قرآن کا کتنا اثر ہے, قرآن سنتے پڑھتے تو رونا شروع کر دیتے. تو ریاکاری اگر ہے تو معاذ اللہ, پھر تو یہ حرام ہے, پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی جو تذکرے فرمائے اس میں بہت سارے درس ہیں, لیکن ایک بہت جو ہے کامن جو اس سے لیسن ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر بھی فرمایا اور اپنی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ذکر کیا, ان کا تذکرہ کیا, تذکرہ کرنے کا حکم دیا, ان کی شانیں بیان کی, ان کی صفات بیان کی, ان کی عظمتیں بیان کی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی, اللہ کے ولیوں کی, اللہ کے پیاروں کی شان بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا طریقہ ہے. قرآن نے جس طرح یہاں پر نبیوں ولیوں کا ذکر کیا ہے اسی طرح مسلمانوں کو اپنی روٹین کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبیوں کا, اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے اب وہ میلاد شریف ہے یا وہ گیارہویں شریف ہے یا وہ معراج شریف ہے یا وہ مختلف اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں, تو عرس میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک خاص ولی کی کو یاد کیا جاتا ہے, اس کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کی عظمت و شان کا ذکر کیا جاتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام فرمائے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ سارے تذکرے اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس طرح کے تذکرے فرمائے ہیں. تو لہٰذا عرس منانے کے اندر جب وہ شرعی مفاسد سے, شرعی خرابیوں سے پاک ہو, عرس منانے میں, ولیوں کا ذکر کرنے میں, ان کی یاد منانے کے اندر کوئی حرج نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے بعد جو لوگ آئے, یعنی نبیوں کے بعد آئے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں سے, یا بنی اسرائیل کے اندر بطور خاص ایسے لوگ بھی آئے کہ شروع کے اندر تو معاملہ صحیح رہا کہ نبی تو سارے کے سارے قطعی طور پہ معصوم اور نیک اور متقی. اب ان کے ماننے والوں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد وہی تھی جو سیدھے راستے پہ چلنے والی تھی, لیکن پھر بعد میں نالائق لوگ آتے ہیں, خواہشات کے پیروکار آتے ہیں, جو عبادت الہی سے روگردانی کرتے ہیں, پھر ان کے وہ لوگ آتے ہیں. اور یہی حال بھی عین ہی ہمارے دین کے اندر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے یہ سارے کے سارے عادل, اور ان کے اندر نیکی کا جذبہ, دین کے لیے قربانی, عبادت, ریاضت, خوف خدا, یہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد کا زمانہ آیا تو کچھ کمی آ گئی تقوی کے اندر, پھر بعد کا زمانہ آیا تو اور کمی آ گئی, پھر اس کے بعد زمانہ آیا تو آہستہ آہستہ برائیاں بڑھتی گئیں, نیکیاں کم ہوتی گئیں, نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی, خواہشات کی پیروی شروع ہو گئی. تو جیسے پچھلی امتوں میں ہوتا تھا وہی تقریباً ہمارے ہاں بھی ہونا شروع ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا اور ان کا انجام بیان کیا جو نبیوں کے بعد بے عملی کی طرف, بد عملی کی طرف، خواہشات نفسانی کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی وادی غی سے جا ملیں گے۔ یہ ہے پہلے نبیوں کے بعد آنے والے لوگ، اور یہی حال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی زمانہ صحابہ گزرنے کے بعد لوگوں کا جو حال ہوتا گیا، یہاں پر بھی تقریباً وہی والا منطبق ہوتا ہے کہ وہ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کا جذبہ نہیں رہا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اکثریت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، نماز اصلا پڑھتی نہیں، بعض پڑھتے ہیں تو کبھی قضا کر کے پڑھ لی، ایک تعداد ہے کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتی، ایک تعداد ہے کہ جو نماز کے اندر نہ فرائض کا پتہ نہ واجبات کا پتہ، بس ایسے ہی وضو کر کے مسجد میں آگے نماز پڑھ لی، تو یہ سب کے سب جو ہے یہ نمازیں ضائع کرنے کے اندر ہی داخل ہیں۔ تو وہ کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، برباد کر دیا، نمازیں نہیں پڑھی یا صحیح طریقے سے نہ پڑھی اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، دل نے کیا فلاں گناہ کرو تو وہ کر لے، دل نے کہا فلاں گناہ کر لو تو وہ کر لے، تو گناہوں کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے نہ چلے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان قریب غی سے ملاقات کریں گے۔ غی کا ایک ترجمہ تو ہے ہلاکت، بربادی، تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ جو نماز نہ پڑھیں اور جو خواہشات کی پیروی کریں، یہ بربادی سے ملیں گے۔ وہ بربادی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ جہنم ہے، وہ جہنم کی آگ۔ اور دوسرا غی کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے جس کا نام غی ہے۔ تو جو لوگ نمازیں چھوڑیں گے اور خواہشات کے پیچھے چلیں گے، وہ جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اور حدیث مبارک کے اندر اور بھی کئی گناہگار ہیں جن کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جو جہنم کی وادی غی سے ملیں گے۔ وہ کون ہے؟ شرابی، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، اور بدکار، زنا کرنے والا، اور یہاں آیت میں فرمایا نمازیں چھوڑنے والا، خواہشات کے پیچھے چلنے والا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی خوفناک وادی غی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی یہ تو وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، لیکن جو توبہ کر لے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ توبہ کر لیں گے تو پھر جنت ہے، اور جنت بھی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا، ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں، جنتی ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بندوں نے جنت دیکھی نہیں ہے، بن دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہ کانا وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، وہ دن آئے گا کہ جب توبہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جنت کی مزید شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، فرمایا جنت وہ ہے کہ جنت کے باغات میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مستی مذاق میں لوگ سیر کرنے کہیں جاتے ہیں تو جہاں سیر کرنے کے وہاں ہلڑ بازی کرتے ہیں اور مستی مذاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تان و تشنیع بھی کرتے ہیں اور بری باتیں بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے باغوں کے اندر مزے تو کریں گے وہ، لیکن کوئی بہودہ بات نہیں بولیں گے، کوئی فضول اور بیکار بات وہاں نہ بولیں گے نہ سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ سلام سلام کی آوازیں سنیں، آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے، فرشتے ان سے ملیں گے تو ان کو سلام کریں گے۔ تو جنت میں صرف سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں بیکار باتیں نہیں ہوں گی، اور صبح و شام رزق ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو کریں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جنت اس کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نزول ملائکہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کا جو اصول ہے وہ بیان کیا. اس کا شان نزول یوں ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل زیادہ زیادہ آیا کرو, یعنی تم وقفہ وقفہ کر کے آتے ہو, ذرا جلدی جلدی آیا کرو. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے وہ جواب یہاں بیان فرمایا. جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا, وما نتنزل الا بامر ربك لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. جبریل نے عرض کی, ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں, جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی عرض کی, یا رسول اللہ ہم فرشتے اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں, جب وہ حکم دیتا ہے تو ہم نیچے آتے ہیں, اگر وہ حکم نہیں دیتا تو ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے نیچے آ جائیں. اور ساتھ ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ ہمارے آگے پیچھے اور موجودہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے, خواہ وہ وقت ہے, زمانہ ہے یا وہ اشیاء ہے. اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں آتے تو آپ کا رب بھول گیا. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے, اگر ہم نہیں آتے تو نہ آنے میں بھی اس کی حکمت ہے, اور اگر ہم آتے ہیں تو آنے کے اندر بھی اس کی حکمت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے, تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ کیا اللہ کے نام جیسا کسی اور کا نام ہے, یا اللہ کی شان جیسی, اللہ کی صفات جیسی کسی اور کی صفت ہے؟ ایسا نہیں. یہاں بھی مفسرین نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ صرف اللہ کا نام جو ہمارا معبود ہے. بتوں کی عبادت کرنے والے جو تھے, مشرکین جو تھے, انہوں نے اپنے خداؤں کے بہت سارے نام رکھے, لات رکھا, منات رکھا, عزا رکھا, یا ود, سوا, یعوس, یعوق, نصر, یعنی مختلف یہ نام ہیں. مشرکین نے اپنے بتوں کے بہت سارے نام تو رکھے لیکن اللہ کسی کا نام نہیں رکھا. اللہ جو ہے یہ کسی کا نام نہیں رکھا. ایون کہ ہم بھی دیکھیں, جیسے ہندو ہیں, ہندوؤں نے بھی اپنے خداؤں کے بڑے نام رکھے ہوئے, بھگوان ہے, ایشور ہے, جناب وہ کالی ماتا ہے, تو یہ ہے, وہ ہے, بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ وہ کسی جو اپنے جھوٹے خدا کو نہیں کہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ نام ہے جو صرف اللہ کا ہے, اس نام کا دوسرا جو ہے وہ کوئی نہیں. اور دوسری اس کی تفسیر, یہ تو ایک تفسیر ہے, دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ جیسی صفات والا. سمیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات والا, کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں. کیا تم نے کوئی دوسرا ایسا دیکھا ہے جس کی ایسی صفات ہوں؟ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کائنات کو پیدا کرنے والا, نظام کائنات کو چلانے والا ہے, رب العالمین ہے, تو ایسا کیا کوئی دوسرا ہے؟ ایسا دوسرا کوئی نہیں. اب اس کے بعد حیات بعد الموت, یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے. کافر انکار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار بیان کر کے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا, اور پھر ان انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. فرمایا, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ کہتا کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا, تو یہ سوچے تو صحیح کہ پہلے یہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تھا؟ پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا, ذرہ ناچیز سے کمتر تھا, ایک نطفہ تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا. تو جو خالق اس کو پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اس کو قادر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر لیں گے, پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے, پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شیطانوں کو اور کافروں کو جہنم کے پاس جمع کرے گا اور یہ سب گھٹنوں کے بل وہاں گرے ہوئے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے. اب ان میں جو زیادہ بکواس کرنے والا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی شان میں زیادہ بدبختی کا مظاہرہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نکالیں گے، کہ جو زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتے تھے، شرک کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ان کو نکال لیں گے، پہلے ان کو جہنم میں ڈالیں گے کہ جاؤ ذرا، تم زیادہ دنیا کے اندر بنتے پھرتے تھے، جہنم کے اندر بھی جانے کے اندر اب تم اولی ہو گئے. اور یہ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور آج کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی دہریہ جو خدا کا وجود نہیں مانتے، اور یہ دنیا میں کم نہیں ہے، دنیا کے اندر اس وقت بلا مبالغہ کروڑوں سے بھی زیادہ دہریے، کروڑوں سے بھی زیادہ دہریے، یعنی آپ میں بلا مبالغہ عرض کروں تو 1 ارب سے بھی زیادہ لوگ دنیا کے اندر دہریے. یہ جتنے بھی یہ جو ہے وہ ادھر کی وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، ان کے لوگ کون ہیں؟ خدا کا وجود ہی نہیں مانتے. اسی طرح یہ جو مغربی ممالک ہیں، ان کے لوگ نام کے عیسائی ہیں، نام کے عیسائی ہیں، ورنہ وہ خدا کو نہیں مانتے. وہ صرف اور صرف سال کے اندر ایک کرسمس مناتے ہیں، اور ایک اس طرح کا بس یہ ہے کہ شادی کی تقریب جا کے وہ چرچ کے اندر کر لیں گے، لیکن خدا کو نہیں مانتے. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ساری دہری ہے، اور ان دہریوں کے اندر اتنے منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں. میں نے خود کچھ لوگوں کی اسپیچیں سنی ہیں، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ انسان یعنی مسلمان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کے جملے بولتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ پہ جرت کرنے والے اور سرکشی میں بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کے آس پاس شیطانوں کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا، اور ان میں جو زیادہ جرت کرنے والا تھا، جو زیادہ بے باک تھا، جو زیادہ بدبخت تھا، ہم ان کو ان میں سے نکالیں گے اور پہلے ان کو جہنم میں ڈالیں گے. تو یہ دنیا کے تو یہ 50-60-70 سال کی زندگی کے اندر جو مرضی بنتے پھرے، لیکن آخرت کے اندر جو ان کا انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا، پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں. آگ میں جلنے کے قابل لائق کون ہے؟ کون ہے جو جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں ہم اسی کو جہنم میں اس کے اعمال کی وجہ سے بھیجیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور تم میں سے، اے لوگو، تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پل صراط کا بیان، جہنم کے اوپر سے ہر بندے نے گزرنا ہے، یعنی میدان محشر جو ہے منظر یوں ہے کہ میدان محشر ہے، پھر جہنم ہے آگے، جہنم سے آگے جنت ہے. تو وہ جو راستے کے اندر جہنم ہے اس کے اوپر ایک پل بنا ہوا، اس پل سے گزر کر جنت میں جانا ہے. اور یہ جو پل ہے یہ ہے کیسا؟ الامان والحفیظ، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بڑے بڑے لوہے کے آنکڑے، وہ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے. جو لوگ اس پر سے گزریں گے ان کی کئی مختلف حالتیں ہیں. کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو پل صراط سے یوں گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے، یوں قدم رکھا اور جنت میں، یعنی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ جہنم کے اوپر سے گزر گئے، پل صراط کے اوپر سے گزر گئے. یہ وہ ہیں جو اللہ کے بہت پیارے بندے، جو بہت نیکیاں کرنے والے، جو سچے متقین ہوں گے، جو اولیاء کرام میں سے ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہوں گے، یہ یوں گزریں گے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اور یوں کر کے غائب ہو جاتی ہے. تو اتنا لمبا جہنم کا جو پل ہے وہ اس کے اوپر سے بجلی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے. دوسرا وہ گروہ ہوگا کہ جو یوں گزرے گا کہ جیسے تیز رفتار پرندہ گزرتا ہے، ان کی سپیڈ بھی تیز، تیسرے اس طرح گزریں گے کہ جو جس طرح تیز گھوڑا دوڑتا ہے وہ اس کی طرح گزر جائیں گے. چوتھے وہ ہوں گے کہ جو پیدل جیسے بندہ دوڑتا ہے اتنی سپیڈ سے گزریں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو گھسٹتے گرتے پڑتے یوں گزریں گے, یعنی چلنا شروع کیا گر گیا پھر پکڑ لیا پل کو پھر چلے پھر چلے پھر چلے یوں چلتے چلتے گزریں گے, یہ وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس پل سے کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے رہیں, جو آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے وہ ان کو پکڑے جائیں گے اور پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینکتے جائیں. تو یہ پل صراط کا یہ منظر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بحفاظت بجلی چمکنے کی طرح جو ہے وہ اس پل صراط سے گزار دے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم پل صراط سے گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس یہاں سے ہم بچائیں گے کس کو؟ فرمائے متقی لوگوں کو, جو اللہ سے ڈرنے والے, جو خدا کا خوف رکھنے والے, جو گناہوں سے بچنے والے, جو گناہ سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ نہیں یار اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. اور جو ظالم ہوں گے فرمایا وہ گھٹنوں کے بال اس جہنم کے اندر گرے ہوئے ہوں گے. اب اس کے بعد کفار کا ایک بڑا شبہ تھا کہ دنیا میں نعمتیں ہیں تو کہتے تھے اگر دنیا میں نعمتیں ہیں تو اول تو مر کے اٹھنا ہی نہیں ہے, اگر اٹھ بھی گئے تو جیسے دنیا میں نعمتیں ویسے آخرت میں بھی ملیں گی. تو اللہ تعالی نے اس پر فرمایا کہ اس کے دو جواب ارشاد فرمائے. ایک تو یہ فرمایا کہ اے کافر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں چونکہ اللہ نے بڑا مال دیا اس کا مطلب اللہ کے بڑے پیارے, تو جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ تو تم سے بھی زیادہ مالدار تھے. اگر وہ تم سے زیادہ مالدار تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے قیاس کے مطابق وہ اللہ کے زیادہ پیارے ہوئے. اگر وہ اللہ کے زیادہ پیارے تھے جو تم سے پہلے لوگ تھے, مال کی وجہ سے اگر اللہ کے زیادہ پیارے تھے تو اللہ نے ان کو ہلاک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بستیاں اجاڑ دی, ان کو تہس نہس کر دیا, عذاب آیا اور سب کو ہلاک کر دیا. تو اگر مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو تم سے پہلے لوگ تو زیادہ مال و دولت والے تھے, پھر وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ کیا اللہ نے اپنے پیاروں کو ہلاک کر دیا؟ ایسا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاس ساز و سامان زیادہ ہے, مال زیادہ, لہذا ہم اللہ کے پیارے ہیں. جب مرنے کے بعد اٹھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا پیارا کون ہے. یہ جو زیادہ ساز و سامان والا کافر ہے وہ ہے, یا وہ جو فقیر مسلمان ہے وہ ہے. مسلمان اگر ایک روپے کا بھی دنیا میں مالک نہیں ہے وہ تب بھی اللہ کا پیارا ہے, اور تب بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافروں کو جو دنیا میں موج مستی کا موقع ملا ہوا یہ ڈھیل ہے, مہلت ہے, یہ تھوڑے عرصے کی مہلت ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں مکان کے اعتبار سے بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یعنی ہم اچھے ہیں, کافر کہتا ہے ہم اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے. اے محبوب تم فرماؤ جو شخص گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے دے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, یا تو عذاب اور یا قیامت, تو وہ جان لیں گے کہ مکان کے اعتبار سے بدتر اور فوج کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے. کچھ عرصہ مہلت ہے, پھر یا دنیا میں عذاب دیکھیں گے یا قیامت میں دیکھیں گے, تو پھر پتا چلے گا کہ کون ہے زیادہ طاقتور اور کون ہے زیادہ مرتبے والا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے, اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ایک کافر کا واقعہ ہے, اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے. یہ کیا واقعہ تھا؟ ایک کافر تھا, ایک صحابی کا اس نے قرضہ دینا تھا. تو صحابی نے اس سے کہا کہ بھائی تم میرا قرضہ واپس کرو, تو اس نے کہا کہ میں تمہارا قرضہ واپس نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑو. کافر نے کہا کہ مسلمان کو کہ میں تمہارا قرضہ تب تک ادا نہیں کروں گا جب تک تم اپنا دین نہ چھوڑو. تو صحابی نے کہا کہ میں تو اپنا دین تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک قیامت نہ آ جائے, مراد یہ کہ میں تو قیامت تک اپنا دین نہیں چھوڑوں گا جب تک دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہو جائیں گے. تو کافر نے کہا اچھا مر کے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے؟ تو مسلمان نے کہا ہاں مر کے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اسی دن لے لینا, جب مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر اسی دن لے لینا تم مجھ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے مال و اولاد دیا ہے تو قیامت کے دن بھی مال و اولاد مجھے واپس کر دے گا. تو قیامت کے دن جب مال و اولاد میرے پاس ہوگا پھر آ کے مجھ سے اپنا قرضہ واپس لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کے اعتبار سے یہاں پر بیان فرمایا, فرمایا تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے, یعنی اگر میں مر کر زندہ ہو بھی گیا تو بھی مجھے میرا مال اور اولاد دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا, کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسے بول رہا ہے کہ مجھے میرا قیامت کے دن مال مل جائے گا, کیسے غیب کی خبر ہے, یا اللہ نے کوئی اسے وعدہ کیا ہوا کہ تیرے مرنے کے بعد دوبارہ بھی تجھے مال دوں گا, ایسا کچھ نہیں ہے, نہ اس کو غیب کی خبر ہے نہ اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا, ہرگز نہیں, ہاں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا, نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوگی. اب یہاں پر ایک اور بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو اس طرح کی بات بول دیتے ہیں, معاذ اللہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں یا قیامت کے میدان کا مذاق اڑا دیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں نے اخبار کے اندر ایک کالم پڑھا, ایک شخص نے جو ہے وہ جنت اور جہنم دونوں کا مذاق اڑایا ہوا. یہ اسلامی ملک ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, لکھنے والا مسلمان کہلاتا اپنے آپ کو اور جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو حقیقت میں قیامت کا انکار کرنے والے ہیں, کیونکہ جو اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ مذاق اڑانا انکار کی ایک صورت ہے, استہزاء کو شریعت انکار ہی قرار دیتی ہے. تو ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. تو اس لیے کبھی بھی اپنے مذاق کے اندر قیامت کا ذکر, جنت کا یا جہنم کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ عقل و شعور دے کہ جو اس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں یا فلمیں بناتے ہیں یا جو اس طرح کی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں جن میں یہ کفریات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر بتوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ قیامت کے دن, ابھی تو ان کو معبود بنایا ہوا, قیامت کے دن یہ مخالف بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافروں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں, ان قریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ معبود ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں, تو اے محبوب تم ان پر جلدی نہ کرو, ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں. یعنی فرمایا کہ کیا دنیا میں تو کافر بتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن بت ان کا انکار کر دیں, بولیں گے نہیں بھائی یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے. اور دوسری بات فرمائی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں پر ہم نے شیطان مسلط کیے ہوئے جو ان کو گناہوں پر ابھارتے ہیں. تو اے نبی آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں کہ اللہ پر جلدی عذاب دے دیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک وعدہ مقرر کیا ہوا, ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں, ان کے سانس بھی گن رہے ہیں, ان کے دنوں کی بھی گنتی کر رہے ہیں, جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو اس وقت ہی انہیں عذاب دیا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن متقیوں اور مجرموں کا جو حال ہے وہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے. سبحان اللہ, پرہیزگار تو اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لائے جائیں گے, اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے, پیاسے ہانکیں گے. لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے, یعنی اللہ کے ہاں جو ایمان والا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دے گا وہی شفاعت کرے گا. اس کے بعد کفار اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا شدید رد فرمایا, کیونکہ اللہ کے لیے اولاد ماننا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ گالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا شدید رد فرمایا, ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے. ان سے کہا جائے گا اے کافروں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا, بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو, تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں اس بنا پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہنا کہ خدا کی اولاد ہے یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس قول کی خباثت سے آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر گر جائیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی اولاد ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کریں. اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہیں، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا فرشتوں کو یا اور چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سب خدا کے بندے ہیں، اور جو خدا کا بندہ ہے وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، اور جو بندہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، نہ خدا کی اولاد ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک اللہ نے سب لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے. اللہ نے اپنے علم و قدرت سے، کہ سب اللہ کے علم کے اندر ہیں، سب اللہ کی قدرت کے تحت ہیں، اللہ نے اپنے علم و قدرت سے سب کو گھیر رکھا اور سب کو گنا ہوا ہے کہ کس نے کیا بولا تھا، کتنی مرتبہ بولا تھا، کہاں بولا تھا، کب بولا تھا، کتنی جرات کے ساتھ بولا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور تنہا آئے گا. دنیا میں تو مجمع ہے، اللہ کے بارگاہ میں تنہا تنہا جا کے حساب دینا پڑے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ صالحین کا تذکرہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یہ آیت مبارکہ وہ ہے کہ جس کا مشاہدہ، یعنی جس کا عملی مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، کسی ولی کو گزرے 1000 سال ہو گئے، کسی کو 900 سال ہو گئے، کسی کو 800 سال ہو گئے، کوئی زندہ دنیا میں موجود ولی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے اس سے محبت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نیک جو صالحین ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. اب نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تو ہم نے یہ قرآن اے محبوب تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور جھگڑنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سنا. اب آخری آیت مبارکہ سورہ مبارکہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ نہیں. یعنی فرمایا کہ جو پہلی قومیں تھیں ہم نے ان کو ایسا مٹا دیا، ایسا ان کا وجود دنیا سے ختم کر دیا کہ نہ ان میں کوئی زندہ ہے اور نہ ان کی کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے. تو جیسے ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ نام و نشان مٹ جائے گا اور ان کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.